إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے درس میں ایک موضوع ہم نے شروع کیا تھا جس میں اسلامی گھر کی تعمیر اور اپنے گھروں کی اسلامی تشکیل کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں ہم نے ذکر کی تھیں. ان باتوں کا لحاظ رکھنا اور ان باتوں پر عمل کرنا، ان کو اپنے لیے اصول بنانا ایک اسلامی گھر کی تعمیر کے لیے نہایت ہی اہم ترین باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو گھر جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت گھر کی تعمیر کے سلسلے میں اس کے ظاہری ڈھانچے پر دھیان دیتی ہے، لیکن گھر کی اصل حالت اگر دینی نہ ہو، گھر کے افراد میں اگر دینی مزاج نہ ہو، گھر کی روحانیت اگر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین کی بنیاد پر نہ ہو، تو ایسا گھر انسان کے لیے راحت کی بجائے مصیبت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی لیے ایک مسلمان کے لیے ایک بہت ہی سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت دی ہے، اگر وہ اس کو اپنے گھر میں نافذ کرتا ہے، اپنی زندگی میں، اپنے گھر کے افراد میں اس کو لانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے نہ صرف آخرت کی نجات بلکہ دنیا میں بھی فلاح اور سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے، بلکہ یہ یقینی ذریعہ ہے. اس کے سوا جو بھی سکون دکھائی دیتا ہے وہ جھوٹا اور دھوکے والا سکون ہے. اصل سکون انسان کو تبھی ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ وفاداری کا ہو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. جس اطمینان میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ اطمینان جھوٹا ہے. دنیا میں بہت سارے شراب پینے والے، ڈرگ ایڈکٹ، کھیل تماشے اور اسی طرح سے بہت ساری موسیقی اور اس میں گم رہنے والے لوگ وقتی طور پر اپنے پریشانیوں کو بھلا سکتے ہیں، لیکن وہ قلبی سکون اور وہ اطمینان اور وہ استقامت ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ سے تعلق اور اللہ پر اعتماد اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ ایک آدمی میں پیدا ہوتی ہے. اس لیے ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ ہم گھر کی ظاہری شکل کو اگر درست کر رہے ہوں، اس کی تعمیر میں اچھے سے اچھا گارا اور اچھے سے اچھی اینٹ استعمال کر رہے ہوں، تو اس کے ساتھ یہ بھی سوچیں کہ اس گھر کی باہری اور دیواروں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس گھر کے اندر دینی روح کے لانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے کچھ باتیں اس سلسلے میں دیکھی تھیں، آج کے درس میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور بنیادی باتیں ہم دیکھیں گے. آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ گھر کے افراد میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے. عام طور سے گھروں میں والدین، اولاد، بیوی، بچے اور اس طرح کی ایک فیملی ہوتی ہے، بعض اوقات بھائی بھی اس میں ہوتے ہیں، کئی بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں. تو اس طرح سے اگر گھر کے افراد ساتھ میں رہتے ہیں، یا کم از کم ایک اکیلی فیملی ہے، بیوی شوہر ہے اور بچے ہیں، تو گھر کے افراد میں آپس کے حقوق اور آپس میں سلوک سے گھر کا ماحول صحیح رہتا ہے. اگر گھر کے افراد کے باہمی تعلق میں خرابی پیدا ہو جائے تو ایسا گھر سکون والا گھر نہیں ہو سکتا ہے. ایسے گھر کے افراد گھر سے باہر بھاگنے کو ان کا جی چاہتا ہے. کئی لوگ آپ دیکھیں گے گھروں سے باہر ہی آدھی زندگی گزار لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھروں میں جائیں گے تو کون پریشانی اٹھائے گا. اسی لیے گھر کے افراد کا باہمی تعلق گھر کی روحانیت کے لیے بہت ضروری ہے. घर के अपराध के सुकून के लिए घर के अपराध का आपस का ताल्लुक सही होना ये बहुत ही अहम और बुनियादी नुक्ता है जिसको गौर किए बगैर घर के सुकून के लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। सबसे पहले जैसा कि मैंने पिछले दर्स में भी जिक्र किया था कि घर की बुनियादी इकाई जिसको आप कहें बेसिक यूनिट जहां से सारी बात शुरू होती है वो वालिदैन है। वालिदैन की जिम्मेदारी और इसके ताल्लुक से कुछ बातें हम पिछले दर्स में देख चुके हैं, लेकिन वालिदैन की निस्बत से औलाद की जिम्मेदारी क्या है इसको हमको देखना है। वालिदैन के साथ सलूक आखिरत में इंसान के लिए अजमत और अल्लाह के नजदीक मकाम का जरिया है, और वालिदैन के साथ बदसलूकी न सिर्फ आखिरत की बर्बादी है बल्कि वालिदैन के साथ बदसलूकी दुनिया में भी इंसान के लिए जिल्लत और अल्लाह की पकड़ का जरिया होती है। अगर वालिदैन से इंसान दुनिया में हुस्न सलूक करता है और उनकी तकलीफों के बावजूद उनको बर्दाश्त करके उनके साथ एहसान का सलूक करता है, खुसूसन बुढ़ापे की उम्र में जबकि उनकी जहनी हालत कमजोर हो चुकी हो, तो ऐसी सूरत में दुनिया में भी अल्लाह ताला इंसान के रिस्क और उसकी उम्र में बरकत अता फरमाता है। बाज नेकियां ऐसी होती हैं कि जिनके ताल्लुक से अगर आदमी एहतमाम उनका करे, जिन नेकियों का एहतमाम इंसान करे, तो अल्लाह ताला न सिर्फ आखिरत में उसको अजर अता फरमाता है बल्कि दुनिया में भी बहुत ही कीमती चीजें मादी एतबार से अल्लाह ताला उसको अता करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब अन युमद लहु फी उम्रिहि व अन युजाद लहु फी रिज़्क़िहि फलयबर वालिदैहि वलयसिल रहिमा। इस हदीस को इमाम अहमद ने और इसी तरह से इमाम मुस्लिम वगैरह ने इसके करीब अल्फाज से इसको रिवायत किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी इसको पसंद करता है, जो इंसान जो शख्स इसको पसंद करता है कि उसकी उम्र में दराजी हो, उसकी उम्र लंबी हो और उसके रिस्क में ज्यादती अता की जाए, तो ऐसे इंसान को चाहिए कि वालिदैन से बिर का सलूक करे। फलयबर वालिदैही, वो वालिदैन के साथ में नेकी और एहसान का सलूक करे। वलयसिल रहिमा, और ताल्लुक को जोड़े रहे। यसिल रहिमा से ये भी मुराद हो सकता है कि बकिया रिश्तेदार जितने हैं उनसे भी रिश्ते को जोड़े रखें। तो वालिदैन रिश्ते की पहली शुरुआत है। सबसे पहला रिश्ता जब दुनिया में इंसान आता है तो कौन सा रिश्ता होता है? सबसे करीब तरीन रिश्ता उसके वजूद के एतबार से वालिदैन का होता है, उसके वजूद के सबब के एतबार से भी वालिदैन का रिश्ता उससे होता है। तो वालिदैन से नेकी का सलूक करना और बकिया दूसरे रिश्तेदारों से भी रिश्ता जोड़े रखना, रिश्ता तोड़ना नहीं, ये दो चीजें ऐसी हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन दो चीजों की बुनियाद पर एक इंसान की जिंदगी और उसके रिस्क में बरकत होती है। कौन आदमी नहीं चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो? कौन आदमी नहीं चाहता है कि उसको ज्यादा रिस्क मिले, उसके रिस्क में बरकत हो, ज्यादती हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन और रिश्तेदारों से हुस्न सुलूक और सिला रहमी की बुनियाद पर दुनिया की ये दो बहुत बड़ी नेमतें जिक्र की हैं। इसी तरह से जहां वालिदैन से अच्छा सुलूक करना इंसान को दुनिया की खैर का जरिया है, इंसान को दुनिया में भी खैर दिलाता है, वहीं वालिदैन से बदसलूकी करना ये आखिरत के साथ साथ दुनिया में भी इंसान को बुराई और परेशानी की तरफ ले जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इतनानी युअज्जिलुहुम अल्लाहु फिद दुनिया अल-बग्यु व उकूकुल वालिदैन। दो चीजें हैं कि अल्लाह ताला इनका अजाब दुनिया में जल्दी ही दे देता है। दो चीजें हैं कि इसका बदला, इसकी पकड़, इसकी सजा, इसका अजाब दुनिया में जल्दी ही मिलता है। वो दो चीजें क्या हैं? अल-बग्यु व उकूकुल वालिदैन। अल-बग्य सरकशी करना, और एक माना में बगी का लफ्ज जिना के लिए भी आता है, एडल्ट्री जिसको कहते हैं। तो सरकशी करना, हदें पार करना और इसी के साथ साथ जिना करना, ये एक चीज है जिसकी वजह से दुनिया ही में अल्लाह की पकड़ आती है। वह उकूकुल वालिदैन, और वालिदैन से बदसलूकी करना, उकूक उनके साथ रिश्ता तोड़ना, तो ये दो चीजें ऐसी हैं कि दुनिया में भी इसकी बुनियाद पर अल्लाह की तरफ से सजा आती है। बल्कि अल्लाह के नबी صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعجلہم اللہ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں تعجیل کرتا ہے، عجلا یعجلو کے معنی ہے جلدی کرنا، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں آخرت تک ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اس لیے گھر کے افراد کے لیے یہ ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑھاپا یہ انسان کی کمزوری اور انسان کی ذہنی اور جسمانی کمزوری کے لیے یعنی ایک علامت ہے۔ جب بڑھاپا آتا ہے تو آنکھیں ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہیں، کان ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح سے انسان کی ذہنی صلاحیتیں اور اسی طرح سے انسان کا سیلف کنٹرول اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کرتا ہے۔ ایسے وقت میں والدین کی طرف سے بہت ساری ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جو اولاد کو برداشت نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس وقت میں ان کو برداشت کر کے ان کے ساتھ خیرخواہی اور شفقت کا اور رحم کا سلوک کرنا اولاد کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ایک انسان اگر اس بات کا اہتمام کرے، اگر ایسے وقت میں جبکہ والدین اپنی کمزوری کے دور میں ہوں وہ والدین کا خیال رکھے، تو ایسی صورت میں انسان کے لیے نہ صرف دنیا آخرت بلکہ دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ دوسرا رشتہ انسان کا بیوی کے ساتھ میں، عام طور سے گھروں میں بیویوں کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، نکاح کرنا گویا کہ ایک غلام خریدنے کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ، اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن عام طور سے انسان قوی ہوتا ہے، باہر جا کر اپنی پریشانیوں کو بھلانے کی قدرت رکھتا ہے اور اسی طرح سے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا اس کا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بیوی بیچاری گھر میں ہی پھنسی رہتی ہے اور کوئی ملنے جلنے والا نہ ہو تو یہ اور بھی مصیبت بڑھ جاتی ہے، اور شوہر اپنی ضروریات کے سلسلے میں بیوی پر حکم چلا کر بیوی کو پریشان کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے گھر کے اندر اینٹیں کمزور ہوتی ہیں۔ گھر کی بلڈنگ تو مضبوط رہتی ہے، لیکن گھر کے ماحول میں جو عمارت ہے، گھر کی روحانیت، گھر کے رشتے، ان کے اندر جو ہے یہ آپس میں تعلقات کی کمزوری کی وجہ سے بانڈنگ میں کمزوری آتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اگر رشتوں میں اگر کمزوری آ جائے تو پھر گھر کا ٹوٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے شوہر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر سکون اور خیر والا گھر بنے۔ معاویہ ابن حیدہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فقلت ما تقول فی نسائنا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا کہ آپ ہماری بیویوں کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ قال اطعموهن مما تاكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور ان کو پیٹو مت، ان کو مارو مت، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن، اور نہ ان کو برا بھلا کہو۔ قبح کے معنی ہے کسی کو قبیح کہنا یا قبیح ہونے کی دعا کرنا، یعنی کوئی آدمی اگر کسی عورت کی صورت میں کوئی کمی ہو اس کے اپنے سٹینڈرڈ کے اعتبار سے، تو پھر ایسی صورت میں وہ بیوی کے سامنے اس کی برائی نہ کرے کہ تو خوبصورت نہیں ہے، تیری ناک ایسی ہے، تیرے کان بڑے ہیں، یا اس طرح سے تیری آنکھیں ٹیڑی ہیں۔ اس طرح سے عورت کے بارے میں شوہر اگر اس طرح کی بات کرتا ہے اس کا دل دکھائے، ولا تقبحوهن، اس کو برا مت کہو، اس کے عیب کو اچھالو مت۔ دو، اس کے لیے بدعا مت کرو، قبحک اللہ، یا اس طرح سے قبحک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو برا کرے، تیرا برا کرے، اس طرح کی جو ہے قبیح ہونے کی دعا اس کے لیے، بدعا نہ دے اس کو۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق کے تعلق سے کھانے پینے اور ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ اور ان کے ساتھ دعا یا ان کے ساتھ زبانی معاملے کے اعتبار سے رہبری دی۔ پہلے میں آپ نے بتایا کھانے پینے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، کہ صرف پیار محبت کی باتیں بیوی سے کرے اور اس کی ضرورتیں پوری نہ کریں تو ایسا گھر بھی ٹکتا نہیں ہے، ایسا گھر بھی ٹکتا نہیں ہے کہ میٹھی میٹھی باتیں شوہر کر رہا ہے لیکن حاجات بیوی کی پوری نہیں کر رہا ہے، بھوکی بیٹھی ہے، تو ایسا نہیں چلتا ہے، بلکہ اسلام نے سلوک اور حقوق، سلوک اور چیزیں دونوں کے سلسلے میں رہبری دی ہے کہ بیوی کے ساتھ میں اس کی جو ضروریات ہیں، جو جائز ضروریات ہیں، یہ نہیں کہ بیوی کہے مجھ کو ٹی وی لا کے دیکھو، مجھ کو پروگرام دیکھنے، تو یہ نہیں چلے گا، یا ایسی چیزیں کرے جو شوہر کی آمدنی سے زیادہ ہو، کہ اس کی آمدنی کم ہے اس کو زیورات کی فکر زیادہ ہے، تو یہ چیز بھی نہیں ہو، بلکہ جو جائز ضروریات ہیں وہ شوہر کے ذمے ہیں کہ ان کو پورا کرے، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر رشتہ داری میں دونوں کے تعلق میں کمزوری آئے گی، انسان انسان ہے، کمزوری یقینی طور پر آتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے سلوک کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کو مارو پیٹو مت، اور ان کو اپنی زبان سے برا مت کہو، نہ ہاتھا پائی کی تکلیف ان کو دو، نہ زبان سے ان کو تکلیف دو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے الطبرانی اور الحاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، شیخ الالبانی نے سہ الجامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے گھر کی خیر کے لیے اور اپنے گھر کو بکھرنے سے بچانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کی کمزوریوں کے باوجود اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھے۔ کمزوری کس میں نہیں ہوتی ہے، ہر ایک میں کمزوری ہوتی ہے، صرف عورتوں میں کمزوری ہوتی ہے ایسا نہیں ہے، مردوں میں بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، کوئی غصے والا ہوتا ہے، کوئی کیسا ہوتا ہے، کوئی کیسا ہوتا ہے، تو ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن مرد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ وہ اپنی بیوی کی کمزوریوں کے باوجود اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يفرق مؤمن مؤمنا، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ رکھے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کی ایک کوئی چیز ایسی ہوگی، کوئی ایک صفت اس کی ایسی ہوگی جو اس کو پسند نہ ہو، تو اس میں کوئی ایسی بات بھی ضرور ہوگی جو اس کو پسند آ جائے گی، اگر ایک صفت اس میں اچھی نہ ہو تو ایک صفت اچھی بھی ہوگی۔ ہر انسان میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، اب اگر سارے کے سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی کمیوں کو دیکھنے لگیں تو ہر ایک کو ہر ایک سے نفرت پیدا ہو جائے گی، لیکن اگر کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر انسان دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھے تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا پیدا ہونا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ کتنا اونچا اصول ہے، چاہے یہ نکاح کا معاملہ ہو، چاہے یہ بھائی بھائی اور بہن بہن کا معاملہ ہو، چاہے ماں بیٹی کا معاملہ ہو، چاہے رشتہ داروں اور دوستوں کا معاملہ ہو، ایک اصول زندگی کا یہ ہے کہ آپس میں تعلقات میں ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھی جائے۔ چاہے یہ معاملہ اس طرح کا ہو کہ دعوت کی بنیاد پر لوگ جمع ہوں، آپ بتائیے اگر ہر انسان دوسرے کی کمیوں کو دیکھے گا تو دوسرے کی حقارت اور نفرت ہی دل میں پیدا ہوگی، لیکن اگر دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ ہوگی تو ایک دوسرے کے ساتھ قرب اور تعلق اور انسیت پیدا ہوگا، یہ اتفاق کو پیدا کرتا ہے، اور کمیوں کو دیکھنا آپس میں ایک دوسرے سے دوری پیدا کرتا ہے۔ تو حدیث میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ بیوی شوہر کے تعلق میں یہ بات یاد رہے کہ ہر ایک میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، تو خصوصاً شوہر جو کہ زیادہ قوی ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ بیوی کی کمزوریوں پر نگاہ رکھنے کی بجائے وہ بیوی کی خوبیوں پر نگاہ رکھے۔ ہاں، یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کی غیر شرعی چیزوں کو نظر انداز کیا جائے، یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے وہ ایک انسان کی ذاتی اور طبعی جو فطرت میں اس کی کمیاں ہیں، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو، چاہے مزاج کے اعتبار سے ہو، مثلاً کوئی خاتون بہت غصے والی ہوگی، اب شوہر اس کی اسی چیز پر نگاہ رکھے گا تو طلاق ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسی ہے جو بھڑکڑ ہو، آٹا گوندھ کے سو جاتی ہو، یا جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں آپ دیکھیں، امہات المؤمنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جب پیش آیا تو آپ نے جا کے پوچھا، تو جو باندھی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی، اس نے کہا کہ حضرت عائشہ کیسی ہیں، حضرت عائشہ ایسی ہیں کہ دینی اعتبار سے تو بہت پختہ ہیں لیکن آٹا گوند کے سو جاتی ہیں اور بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اتنی بڑی خاتون ہیں، امت کی ماں ہیں، لیکن ہر انسان میں کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شرعی طور پر اس پر گناہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہر آدمی کسی کی یادداشت کمزور ہے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ اس میں کسی انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا، بولنے میں زبان لڑکھڑاتی ہے، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ انسان کے اندر طبعی کمزوریاں ہوتی ہیں، اللہ نے جس کو جیسے بنایا، اللہ نے جو چاہ کیا۔ اگر ایک مرد نکاح کے بعد بیوی کو دیکھتا رہے اس کے اندر یہ کمیاں ہیں، نکاح سے پہلے تو معلوم نہیں تھا، اب उसके दिल में धीरे धीरे नफरत पैदा होना शुरू होती है, और ये नफरत बदसलूकी से शुरू होती है और ये नफरत तलाक पर खत्म होती है, घर बिखर जाता है और सारे मामले बिगड़ जाते हैं। इसलिए चाहिए, और कभी ये बीवी की तरफ से भी होता है, कभी शोहर वालों की तरफ से भी होता है, कभी बीवी वालों की तरफ से होता है, तो ये मामला जो है घर के लिए बुराई होता है। आपस में एक दूसरे की कमजोरियों को, जो कि गैर शरी चीजें ना हो, एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करके जीने में इत्तिफाक और सुकून और मोहब्बत और उनसियत होती है। तो जो हदीस मैंने जिक्र की है, इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में नकल की है, इससे मालूम होता है कि अगर इत्तेफाक और सुकून चाहिए तो आपस में एक दूसरे की कमियों की बजाय खूबियों पर निगाह रखना चाहिए। ये घर की बुनियादी तामीर के एतबार से, घर के सुकून के एतबार से बहुत ही अहम नुक्ता है। तीसरा रिश्ता औलाद का रिश्ता है। औलाद के साथ में वालिदैन की जिम्मेदारियां होती हैं। औलाद की पैदाइश से लेकर उनके बड़े होने तक वालिदैन की जिम्मेदारी होती है, उसके बाद औलाद की अपनी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। औलाद के सिलसिले में बहुत सारी बातें हैं जो पिछले दर्स में हम देख चुके हैं, मैं उनका इआदा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उनमें दो बातें, चूंकि इस दर्स में हमारा इस मौजू से ताल्लुक है, इसलिए दो बातें मैं सिलसिले में जिक्र करूंगा। एक तो यह कि औलाद के एतबार से वालिदैन की जिम्मेदारी है कि औलाद के साथ, खास तौर से जो फसाद जहां शुरू होता है, तो औलाद के साथ इंसाफ किया जाए। दो बेटे हैं तो दोनों बेटों में आप फर्क करें, जरूरी नहीं कि दोनों इंटेलिजेंट इक्वल हो, बराबर के सलाहियतमंद हो, कभी कोई बच्चा बहुत सलाहियतमंद होता है, दूसरा नहीं होता है। अब वालिदैन का पूरा दिल जो है वो सलाहियतमंद पर निछावर कर देते हैं, दूसरे बेटे के लिए कुछ बचता ही नहीं। कभी बेटी बेटे में फर्क होता है कि बेटा बहुत ही कीमती है और बेटी बेचारी कैसी है, ये तो कुछ भी काम की नहीं है। तो इस तरह से बाद औकात बेटा बेटी या दो बेटे या दो बेटियां, इनकी सलाहियत की वजह से या लड़का या लड़की होने की वजह से माँ बाप के जहन में फर्क पैदा हो जाता है। ये फर्क बाद औकात गैर शौरी होता है, सोच समझ के नहीं होता है कि बुरा सलूक करना है, बाद औकात गैर शौरी तौर पर यह हो जाता है, लेकिन इससे घर की बुनियादें खराब होती हैं, घर बिगड़ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि औलाद में वालिदैन पैदाइश से लेकर जब तक उनकी तरबियत में है वो इंसाफ का मामला करें। इंसाफ समाज के अंदर, समाज के अंदर खैर लाता है, और इंसाफ का न करना, अदल का न करना, बराबरी का न करना, ये समाज के अंदर बगावत पैदा करता है, समाज के अंदर बगावत पैदा करता है, नफरत फैलाता है और मजीद जुल्म का सबब बन जाता है। अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, आप रिवायत बारहा सुन चुके हैं, कि एक शख्स का नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुल, एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। फजा इब्न लहु फकबलहु अजलसहु अला फखिदिही, उसका बेटा आया तो शख्स ने उसको चूमा, प्यार किया और गोद में बिठाया। ثم جاءت بنت له, फिर उसकी बेटी आई। فاجلسها الى جنبه, तो उसने उसको अपने बाजू बिठा लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, فهل عدلت بينهما, तूने क्यों इन दोनों के बीच में अदल नहीं किया, तूने क्यों इनके बीच में जस्टिस नहीं किया। इसको इमाम अत-तहावी ने शर्ह मानुल आतार में जिक्र किया है, और शेख अल-अल्बानी ने अस-सहीहा में इसको सही कहा है, हसन कहा है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि बेटा बेटी में न सिर्फ आपा के एतबार से इंसाफ होना चाहिए, बल्कि सुलूक के एतबार से भी इंसाफ होना चाहिए। बाज औकात बच्चों को बाद की जिंदगी में वालिदैन का सुलूक याद रह जाता है और वो उनके कैरेक्टर और किरदार और उनकी उनकी साइकोलॉजी पर बहुत असर डालता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि वालिदैन बेटा बेटी में या दो बेटों में या दो बेटियों में ऐसा फर्क न करें जो उनकी उनकी तालीम और तरबियत में बिगाड़ पैदा कर दें। दूसरी चीज, घर के अफराद जो हैं, खुसूसन वालिदैन, ये घर के हालात का जायजा लें कि बच्चों का क्या हाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, والرجل راع على اهل بيته والمراه راعيه على بيت زوجها وولده, आदमी अपने घर वालों पर जिम्मेदार सरपरस्त है और औरत अपने शोहर के घर और उसकी औलाद की निगरान है, देखभाल उसके जिम्मे है, क्या चल रहा है। فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, तो तुम में से हर एक चरवाहा है, सरपरस्त है, निगेबान है, निगरान है। वकुल्लुकुम मसूलुन अर रईयतिही, اور تم میں سے ہر ایک کو اس کی ماتحت چیزوں کے بارے میں، اس کے ماتحت افراد، اس کی ذمہ داری جو اس کو سونپی گئی تھی، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو والدین بعض اوقات اتنے زیادہ بزی ہوتے ہیں کہ بچوں کے بگڑنے کے سلسلے میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ باپ اوور ٹائم کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اس لیے کر رہا ہے کہ بچے بہت زیادہ چیزیں ان کو مل جائیں، کھانے پینے کی چیزیں ملیں، گھر کے اندر ساری چیزیں، کھلونے ان کے آ جائیں، اور بچوں کے اچھے سے اچھے کپڑے آ جائیں، بچے خوب پڑھیں، بڑی اسکول میں پڑھیں۔ ٹھیک ہے، بچوں کی تربیت کا کیا؟ بچوں کی اخلاقی ذمہ داری اس کے اوپر کیا ہے؟ بچوں کو کیسا بنانا ہے؟ اس کو ٹائم نہیں اس کے پاس۔ ماں گھر کے کام میں اتنی بزی ہے، برتنوں کو چمکانے میں اتنی زیادہ لگی ہوئی ہے کہ بچوں کے اوپر دھول جم رہی ہے، اس کو نہیں معلوم ہے۔ بچوں کا کیریکٹر بگڑ رہا ہے، بچوں کی زبان بگڑ رہی ہے، بچوں کا رہن سہن بگڑ رہا ہے، اس کو فکر نہیں ہے اس کی۔ کیوں؟ اس کو گھر کو چمکانا ہے تاکہ کوئی مہمان گھر پہ آئے تو کہیں کتنا اچھا گھر رکھا ہے آپ نے۔ آپ بتائیے، اگر یہ انسان گھر کی دیواروں کو خوبصورت رکھے، گھر کے ماحول کو، گھر کے اندر جھومر لٹکائے، قالین بچھائے، اور گھر کے افراد کے اندر دین نہ ہو، تو یہ اس کے لیے شرم کی چیز ہے، یہ ذمہ داری کی چیزیں ہیں۔ تو گھر کے افراد نگرانی کریں اپنی اولاد کی، ماں باپ اولاد کی نگرانی کریں کہ اولاد کا کیا حال ہے، ان کی دینداری کیا ہو رہی ہے، ان کو دین آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ بعض اوقات والدین بالکل دیندار ہوتے ہیں، پانچ وقت کے نمازی ہوتے ہیں، اور بچے جو ہیں بڑے ہونے کے بعد میں چوراہے پر کھڑے ہوئے سگریٹ اور شراب نوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ والدین نے اپنی فکر کی اولاد کے بارے میں خیال نہیں رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات والدین کے تربیت دینے کے باوجود ان کی اولاد نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح نکل آتی ہے، یہ اور بات ہے۔ لیکن اگر والدین ذمہ داری ادا کریں تو یہ اکثر اوقات اچھے نتائج پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تین باتیں تھیں جو آپسی تعلق کے اعتبار سے گھر کی رشتہ داری اور حقوق اور سلوک اور ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہم برتاؤ کریں، اس کے تعلق سے یہ باتیں تھیں۔ تو اولاد کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری، اور اسی طرح سے اولاد کے سلسلے میں والدین کی ذمہ داری، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ بعض اوقات والدین قرآن و سنت میں والدین کے حقوق سن سن کے عادی ہو جاتے ہیں اور اولاد کے حقوق بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ والدین کے حقوق بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں اور ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ بیوی شوہر، بعض اوقات بیویاں شوہروں کے سلسلے میں سنتی ہیں کہ شوہر کے اوپر یہ ذمہ داری ہے بیوی کے سلسلے میں، تو اپنی ذمہ داریاں بھول جاتی ہیں۔ شوہر کی بیوی پر ذمہ داریاں ہیں، اس کے حقوق بھی ہیں، اسی طرح سے بیوی کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور اس کے اپنے حقوق ہیں۔ تو اپنے حقوق اور ذمہ داریاں دونوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات خواتین اپنے حقوق کے بارے میں اتنی زیادہ حساس ہو جاتی ہیں، سینسٹیو ہو جاتی ہیں، کہ اپنی ذمہ داریاں بھول جاتی ہیں، اور یہ شروعات ہوتی ہے طلاق کے ماحول کی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بیوی شوہر میں اپنی ذمہ داریوں کا خیال رہے، صرف حقوق کا نہیں۔ بعض اوقات کچھ کتابیں پڑھ لینے سے یا کسی طرح سے درود سن لینے سے بعض اوقات بیویوں میں بھی، یہ سب میں تنبیہن کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس بات کو یاد رکھیں، بعض اوقات خواتین میں مزاج پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو اسلام نے ہم کو بہت حقوق دیے ہیں، اب تو ہم تم کو چبائیں گے، تو یہ طلاق تک جاتا ہے۔ اس اصول کو یاد رکھیں کہ شوہر جو ہے اور بیوی کا جو تعلق ہے، یہ گھر کا تعلق آپس میں ایڈجسٹمنٹ سے گھر اچھا چلتا ہے، اور اگر حقوق کی مانگ کرنے لگیں تو پھر دراڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اس بات کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ گھر کی فلاح کے لیے گھر میں کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ گھر میں کچھ چیزوں کا ہونا ضروری سے مراد گھر کے ماحول میں کچھ باتوں کو ہم لانے کی اگر کوشش کریں تو گھر میں خیر آتی ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ گھر کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر کے تمام افراد، اب یہ تو ہم نے دیکھا والدین اولاد، اولاد والدین، بیوی شوہر، یہ ہم نے دیکھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام افراد گھر کے، بعض اوقات ساتھ میں بھائی بھی رہتے ہیں اور ان کی اپنی اپنی بیویاں ہوتی ہیں، اور کبھی بڑی فیملی ہوتی ہے، بچے ان کے بچے ان کے بچے، اس طرح سے کئی لوگ جمع ہوتے ہیں، اور آپس میں جو ہے تعلقات اچھے نہیں ہوتے ہیں تو وہ گھر بھی جو ہے مصیبت کا اڈا بن جاتا ہے۔ تو آپس میں کچھ باتوں کا لحاظ رکھنا رشتہ داری اور تعلق کے اعتبار سے اس گھر کو خیر کا اور فلاح کا ذریعہ بناتا ہے، اس گھر میں فلاح اور خیر آتی ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، قول و عمل میں مطابقت۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر صحیح بنیادوں پر قائم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر آئے، تو آپ کا قول اور آپ کا عمل دونوں برابر ہونا چاہیے۔ آپ بڑی بڑی باتیں کریں لیکن عمل نہیں کریں تو یہ گھر کے اندر ماحول بگاڑے گا، اس لیے قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر اولاد کی تربیت میں بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب والدین کے قول و عمل میں تضاد ہوتا ہے۔ اس لیے اولاد والدین کے عمل کو بھی دیکھتی ہے اور والدین کے قول کو بھی دیکھتی ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں لیکن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ والد صاحب والدہ ہم کو سچ بولنے کے لیے تو سکھاتے ہیں لیکن خود جھوٹ بولتے ہیں، ہم کو یہ تو سکھاتے ہیں لیکن خود یہ کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا ماحول گھر کے اندر ہو تو اس گھر کے اندر خیر نہیں آتی ہے، اس گھر کے اندر بہت ہی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ زہری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل ولا عامل لا يعلم۔ اقتضاء العلم والعلم على العمل، اس میں خطیب البغدادی نے بات کہی ہے، اس روایت کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل، لوگ ایسے عالم کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں جو عمل نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کی بات میں ہلکا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ آدمی کا عمل اس کے قول میں قوت پیدا کر دیتا ہے، سننے والا رعب اس کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی عالم آپ دیکھیں عمل نہیں کرتا ہے اور خالی باتیں کرتا ہے، لوگوں کے دل میں اس کی باتیں سننے سے حقارت پیدا ہوتی ہے۔ تو گھر کے اندر اگر ایسے ہی ہو تو آپ دیکھیں دلوں میں نفرت پیدا ہوگی، ہاں باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو عمل بھی ساتھ میں ہونا چاہیے۔ لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل، لوگ ایسے عالم کی بات پر راضی نہیں ہوتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے، ویلیو نہیں دیتے ہیں جو عمل نہیں کرتا ہے، اور نہ ایسے عمل کرنے والے کی بات کو تسلیم کرتے ہیں جو بغیر علم کے بات کرتا ہے، بغیر علم کے عمل کرتا ہے، جس کو نقشہ معلوم نہیں ہے اور وہ گائیڈ بن رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے جائیں گے؟ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ایسا آدمی جو کہہ رہا ہے اس کو راستہ تو نہیں معلوم لیکن چلو میں لے جاتا ہوں آپ کو، کوئی بھی نہیں آئے گا اس کے پیچھے، دو قدم اور پیچھے ہٹیں گے۔ تو جو آدمی خود عمل کرتا ہے لیکن بغیر علم کے عمل کرتا ہے، تو ایسے آدمی کی بات کو بھی لوگ قیمت نہیں دیتے ہیں۔ علم اور عمل دونوں کا جمع کرنا یہ انسان کی قدر آخرت اور دنیا دونوں میں بڑھاتی ہے اور لوگ بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ دوسری چیز، آپس میں گھر کے تعلقات کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، کچھ چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ اگر گھر میں اعتماد ہو، اگر گھر میں ہر ایک کا دوسرے پر بھروسہ ہو، اگر گھر میں ہر ایک دوسرے کے ساتھ میں خیر خواہی کے ساتھ رہ رہا ہو، تو ایسا گھر دنیا میں خیر اور راحت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن اسی گھر میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ میں حسد کا معاملہ ہو، اگر اسی گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ میں بغض عداوت اور کینہ ہو، ایسا گھر جس میں ایک دوسرے کی جاسوسی کی جاتی ہو، تو ایسا گھر جو ہے یہ فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ گھر کے افراد میں ایک دوسرے پر اعتماد اور ایک دوسرے سے خیر خواہی کا ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات دو بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، اب کمپٹیشن چلتا ہے، فلاں کی بیوی نے زیور لائے، اب یہ بیوی رات میں بھی شور سے کہتی ہے کہ کیا آپ اتنا کماتے ہو، دیکھو فلاں تھوڑا کما کے بیوی کو کتنے زیور لاتا ہے، آپ کا بھائی، اور آپ کیا کرتے ہو، آپ اپنی گاڑی ہی کو چمکانے میں لگے ہوئے ہو، پہلے چھوٹی گاڑی تھی، پہلے سائیکل تھی، پھر اس کے بعد لونا آئی، لونا کے بعد آپ کے پاس ابھی بڑی بڑی گاڑی ہو، میرا کیا، میرے پاس وہی جو آپ نے نکاح میں دیا تھا، ابھی گلے میں پڑا ہے، کالا ہو رہا ہے پورا۔ اب یہ بھی اس کو بھی بیوی سمجھاتی ہے کہ دیکھیے اپنا کمپٹیشن کا معاملہ ہے، ایسا نہیں میرا معاملہ نہیں ہے، آپ کا بھی معاملہ ہے، آپ کی عزت جڑی ہوئی اس سے کہ ایک بھائی کتنا اچھا بیوی کا خیال رکھتا ہے اور دوسرا بھائی نہیں رکھتا ہے۔ اب اس کو بھی جوش آتا ہے، پوری تنخواہ میں سے اکثر حصہ اس زیور پر لگا دیتا ہے اور مہینہ بھر روتا رہتا ہے، پھر جھگڑے گھر میں ہوتے ہیں، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، پورے پیسے میں نے اس میں ڈال دیا، اب کھاؤ کیا کھانا ہے۔ یہ سارا معاملہ گھر کا بگڑتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن دنیا کے معاملات میں نہیں، آخرت کے معاملات میں کرنا چاہیے۔ دنیا کی چیزیں، اب بتائیے کون خاتون ہے بیچاری جس کے جنازے میں اس کے زیورات رکھے گئے تھے؟ نہیں رکھے جاتے ہیں، لوگ لے لیتے ہیں، وہ اس کے بعد باقی رہتے ہیں۔ زیور وہ ہے جو قبر میں ہمارے ساتھ جائے۔ مومن کا زیور اس کا اخلاق ہے، اس کا لباس اس کا تقویٰ ہے۔ تقویٰ اور جو ہے اخلاق، یہ دو چیزیں اگر پیدا ہو جائیں تو آپ کو کسی زیور کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کسی تزین کی ضرورت نہیں ہے، انسان کا اخلاق خود سب سے بہتر زیور ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ تو یہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے یا حسد ہوتا ہے کہ کسی کی ترقی ہو گئی، مثلا ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اب ایک بھائی کا بچہ بہت اچھے مارکس سے پاس ہوا اور ہمارا گڈو کھیلتا رہتا ہے اور مارکس نہیں ملے اس کو، اور ٹیچر نے بلا کے خوب ڈانٹا، اب اس کا بھی بچہ ایک ہی کلاس میں پڑھتا ہے، اب اس نے آ کے بتایا کہ دیکھو ان کو ڈانٹا، اب دونوں وہ مسکرا رہے ہیں، ڈنر پہ سب ساتھ میں بیٹھے ہیں، اب وہ دیکھ کے کیوں آپ کا گڈو تو آج کیا بات ہے موڈ خراب ہے، اچھا وہ بھی اس کو جو ہے ستا رہے ہیں، اب اس کی وجہ سے والدین کا انسلٹ ہو رہا ہے، رہنے دو ہمارا بچہ جیسا بھی ہے ہمارا بچہ ہے، اب گڈو اور بگڑے گا۔ اس طرح کا جو ہے ٹینشن جو فیملیز میں ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں برا چاہنا ایک دوسرے کا، کسی کی تکلیف پر خوش ہونا، کسی کی تکلیف پر خوش ہونا، اس سے کمپٹیشن کر کے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، اس طرح کی بہت ساری باتیں عام طور سے بڑی فیملیز میں پائی جاتی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انسان اپنی انسانیت کو نہ کھوئے، ایک انسان اپنی انسانیت کو نہ کھوئے، اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیرخائی کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہے آگے بڑھنے کی دوڑ سے، اور بڑھنا ہی اگر ہے تو آخرت کی دوڑ میں کسی انسان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جتنا چاہے آگے بڑھنا چاہے، اجر میں کبھی کمی نہیں ہوگی، جتنا دوڑے گا اتنا انعام بڑا ملے گا، جتنا دوڑے گا اتنا بڑا انعام ملے گا۔ دنیا کا انعام چھوٹا ہوتا ہے، لمٹ ہوتی ہے اس کی، آپ زیادہ کرو کم کرو یہ فائنل ہے، اتنا ہی آپ کو ملے گا، پہلے سے طے ہے، لیکن جنت کا معاملہ، آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ جتنا کرو گے اتنا بڑا آپ کا انعام ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں نہ ہم آخرت کے لیے دوڑیں، کیوں نہ ہم آخرت کے لیے دوڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپسی رشتوں کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے کچھ ہدایات ہم کو دی ہیں، ان کو مد نظر رکھنا گھر کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایاکم وظن، خبردار بدگمانی سے بچو، فان الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، تم تحسس مت کرو اور تجسس مت کرو۔ تحسس کہتے ہیں کسی کو طے کر کے جاسوسی کرنا، تجسس کہتے ہیں پرسنلی جاسوسی کرنا، کسی کو طے کرنا۔ اب دیکھیے ہوتا ہے نا، کوئی آ گئے سب بھائی بھائی رہتے ہیں ساتھ میں، اب ایک بھائی آیا بڑا بیگ لے کے آیا، اب اپنا گڈو گھر میں کھیل رہا تھا، اس کو ایک گڈو ادھر دیکھ ذرا چاچا کیا لے کے آئے، اب اس کے گھر میں جا رہا گڈو دیکھ رہا، پورا پورا سرویلنس کر کے، پوری جاسوسی کر کے آگے، بولا بڑا پیکٹ لے کے آیا، اس کے اندر مٹھائی کے ڈبے کپڑے وپڑے سب لے کے آئے۔ یہ عام طور سے گھروں میں چلتا ہے، عام طور سے یہ چیز ہوتی ہے، اس طرح سے جاسوسی کرنا۔ اس طرح سے بعض اوقات گھروں کے اندر ایک دوسرے کی باتیں سنی جاتی ہیں، بیوی شوہر کی باتیں سنی جاتی ہیں، آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے راز سنے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گھر کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ عام طور سے یہ ایسے گھروں میں ہوتا ہے جس میں، جس کو جوائنٹ فیملیز کہتے ہیں، عام طور سے ان میں یہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک آگے دوڑنا چاہتا ہے، ہر ایک پہلے نمبر پہ آنا چاہتا ہے، پہلے نمبر پہ آنے کے بعد بھی سکون اس کو نہیں ملتا ہے، دوسروں کو نیچا گرا کے اس کو زیادہ سکون ملتا ہے۔ ایاکم وظن، خبردار بدگمانی سے بچو، فان الظن اکذب الحدیث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد بھی مت کرو۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا اچھا ہوا تو ہم کو دل میں تکلیف ہونی شروع ہوتی ہے، کسی کا اچھا ہوا، انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، کسی کا اچھا دیکھ کے ان کو تمنا ہوتی کہ کاش ہم کو بھی یہ ملتا، کسی نے موٹر خریدی، آپ کے دل میں آیا کہ ہماری لونا سے اچھی موٹر ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، ہم کو بھی موٹر ملتی، یہ کیا ہے؟ یہ رشک ہے، یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو ملا اللہ ہم کو بھی دے، کوئی پرابلم نہیں، لیکن ان کو ملا ہم کو نہیں ملا، ایسا کیسا ہوا؟ اب کیا دل میں آ رہا ہے؟ کاش کہ کچھ تو ان کا ایسا بڑا نقصان ہو جائے کہ واپس سے جدھر تھے ادھر آ جائیں، بلکہ اس سے بھی نیچے چلے جائیں۔ تو کسی کی نعمت دیکھ کر اس نعمت کی طلب کا پیدا ہونا یہ غلط نہیں ہے، لیکن کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا پیدا ہو کہ اس کی نعمت واپس سے چھن جائے اور یہ واپس سے نیچے آ جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ لوگوں کو آپ بتائیے، دوسرے جو انسان کی فطرت ہے کہ غم میں سر پر ہاتھ رکھنا، پیٹ پر ہاتھ رکھنا بہت آسان ہوتا ہے، کسی کے یہاں کچھ نقصان ہو گیا، کسی کا کوئی لاس ہو گیا، کسی کے یہاں غم کا حال ہے، اس کی پیٹ پہ ہاتھ پھیرنا آسان ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیچے گیا، लेकिन उसका कुछ अच्छा हो जाए तो उसके साथ खुश होना बहुत मुश्किल होता है। इंसान की फितरत है, उसके साथ खुश होना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, कुछ खुशी का इजहार आसान नहीं होता है, नकली खुशी भी मुश्किल हो जाती है। क्यों? दिल में ऐसा होता कि यह आगे कैसा गया, यह आगे कैसा गया। लेकिन किसी का बुरा हो तो उससे हमदर्दी थोड़ा आसान हो जाती है, क्योंकि दिल में एक होती क्या है, नीचे ही गया ना, ऊपर थोड़ी गया ही। तो ये इंसान की अजीब फितरत है, अल्लाह ताला हम सबको समझता फरमाए। तो यहां पर आपने फरमाया वला तहासदु, एक दूसरे से हसद मत करो, वला तबाबरु, एक दूसरे को पीठ मत दिखाओ, यानी एक दूसरे से रिश्ता तोड़ के, मुंह मोड़ के एक दूसरे से कट ऑफ मत करो। वला तबाग़दु, और एक दूसरे से बुग्ज मत रखो। बुग्ज किसको कहते हैं? अभी कुछ कर नहीं सकता लेकिन मौका आएगा तो करूंगा, जैसे खजाना संभाल के रखते हैं, मैं तुम्हारी नफरत दिल में संभाल के रख रहा हूं, इसको क्या कहते हैं? बोझ। कि एक इंसान बाज औकात कमजोरी की वजह से किसी का बुरा नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है, वो उस बदले को एक्सटेंड करता है, अपने दिल में उसको संभाल के रखता है, जैसे कोई तिजोरी में कुछ संभाल के रखता है, और मौके के इंतजार में रहता है कि जब मौका आएगा बराबर बटन दबा दूंगा, जब मौका आएगा मैं बराबर तकलीफ दूंगा। इसको बोझ कहते हैं, मौके की ताक में रहना और किसी के बुरा चाहना और उसकी नफरत को दिल में पालते रहना जैसे लोग अपने जानवर पालते हैं, ये बुग्ज है, ये बुग्ज है, दिल के अंदर किसी की नफरत रखना। वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, बल्कि तुम क्या करो, ये सब मत करो। वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, बल्कि तुम आपस में अल्लाह के बंदे और भाई भाई बन जाओ। वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, या ये भी माना हो सकते हैं कि ए अल्लाह के बंदो तुम आपस में भाई भाई बन जाओ। वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, आपस में एक दूसरे के भाई भाई बन जाओ। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भला चाहे तो अल्लाह की तरफ से उसके सिलसिले में भलाई के फैसले होते हैं, लेकिन एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का बुरा चाहे तो फिर अल्लाह की तरफ से भी उसके लिए बुराई के फैसले होते हैं। इसलिए ये बहुत ही कीमती बात है कि एक इंसान अपने किरदार को ऐसा बनाए कि किसी का भला अगर नहीं हुआ है तो इसको दुख हो, किसी का अच्छा हुआ है तो उसकी खुशी में इसको भी खुशी हो। ऐसा इंसान कितना कीमती है जो दूसरों की खुशी पर खुश होता है और दूसरों के गम में इसको भी गम होता है। ये असल में इंसान कहलाने लायक है, ये असल में हकीकी तौर पर ये इंसान असल फितरत पर है, जो फितरत अल्लाह ताला चाहता है कि इस पर इंसान कायम हो। जो हदीस मैंने जिक्र की इसको इमाम अल बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। इस हदीस में पहली बात जो मैंने जिक्र की, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिक्र की है, इसलिए कि वो बुनियादी नुक्ता है जहां से सारी बुराइयां शुरू होती हैं। वो क्या है? इय्याकुम वज़्ज़न, खबरदार बदगुमानी से बचो। बदगुमानी क्या है? कोई किसी से बात करके बात कर रहा है और बात करते करते आपको देख के फिर उससे बात करते हुए हंसता है, तो आपको लगे मुझको देख के हंसा है इसने, इसने मेरा इंसल्ट किया, ये शायद मेरे ही बारे में बात कर रहा है। या कोई आपको देख के किसी और से बात कर रहा है, उसको थोड़ा साइड में ले ले, तो आपको शायद मेरे बारे में कुछ राज मेरा फाश कर रहा है, ये क्या है? बदगुमानी है। कोई इंसान उससे कुछ गलती हो जाए, अब उस गलती के बारे में एक तो है कि उसको गलती पकड़ा जाए, लेकिन अगर ये कहा है कि मुझको तकलीफ देने के लिए फुलाने ऐसा किया है, तो ये बदगुमानी है, ये इस्लाम में जायज नहीं है। अक्सर औकात एक भूल को जुर्म बनाया जाता है, क्यों? बदगुमानी की वजह से। अगर आप बदगुमानी करें, अगर बदगुमानी करना शुरू करें, दुनिया में एक भी इंसान आदमी के लिए भरोसे के लायक नहीं रहेगा। इसलिए कि आदमी किसी से भी बदगुमानी कर सकता है। आप डॉक्टर से बदगुमानी करेंगे कि शायद ये मुझको कोई गलत इंजेक्शन दे दे, आप कभी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। आप सुनार के पास जा रहे हैं, धोखा दे दे, बदगुमानी, कभी आप खरीदेंगे नहीं। कभी आप स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, बच्चे के साथ बदगुमानी, मालूम नहीं कहा जाता है, या टीचर के साथ बदगुमानी, मालूम नहीं पढ़ाता है कि नहीं पढ़ा, जिंदगी हराम हो जाएगी, मुसीबत आ जाएगी। इंसान के लिए कायदा ये है कि जब तक किसी की बुराई सामने ना आए उसको बुरा करार ना दिया जाए, जब तक के किसी की बुराई सामने ना आए उसके बारे में आदमी बुरा नहीं सोचे, बल्कि अच्छी तावील उसकी करने की कोशिश करे, शायद भूल हुई हो, शायद जानबूझ के ना किया हो। अगर ये उसूल इंसान जिंदगी में अपनाए तो खुद सबसे पहले फायदा उसको अपने आप को होगा कि वो खुद इंसान जो है सुकून से जीने वाला बनेगा। लेकिन अगर वो बदगुमानी शुरू करे, तो हर इंसान उसको दुश्मन दिखाई देने लगेगा, हर इंसान उसको दुश्मन दिखाई देने लगेगा। ऐसा इंसान खुद दुनिया में अजनबी बन जाएगा, ऐसा इंसान खुद दूसरे से दूर भागने लगेंगे। क्यों? इसलिए कि बदगुमानी करना, आप बताइए हदीस में जो बातें उस पर गौर कीजिए, आपने फरमाया बदगुमानी मत करो इसलिए कि सबसे झूठी बात है, और आपस में जासूसी मत करो, बदगुमानी जासूसी को जन्म देती है। आपके दिल में आया शायद ऐसा है, अब आप जासूसी करना शुरू कर देंगे, है कि नहीं है, जासूसी आ जाएगी, जासूसी आएगी, उसके बाद हसद आएगा दिल के अंदर, उसको नीचा करने का शौक पैदा हो जाएगा। बाद औकात इंसान किसी के बारे में बदगुमानी कर लेता है, अब उसके बाद दिल को साफ करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि दिल चाहता है कि जो बदगुमानी की थी वो सही साबित हो जाए, चाहे वो हो या नहीं हो, ये कोशिश करता है उसको गलत साबित करने की। वला तहासबू, आपस में रिश्ता खराब हो जाता है, वला तदबरू, रिश्ते टूट जाते हैं जब मालूम होता है कि हमसे बदगुमानी करते हैं, हमारी जासूसी करते हैं, हमसे हसद करते हैं, कौन करीब आएगा, लोग एक दूसरे के दूर हो जाते हैं, आपस में बुग्स पैदा हो जाता है, आपस में दूरी पैदा हो जाती है। रिश्तों के खराब होने की बुनियाद बदगुमानी और बदअखलाकी है, इसको याद रखिए। रिश्तों के खराब होने की बुनियादें दो हैं, एक बदगुमानी, दो बदअखलाकी या बदसलूकी आप उसको कहें, और अक्सर बदसलूकी पैदा होती है बदगुमानी से। इंसान बदगुमान होता है फिर थोड़ा सा तुर्श रुई इख्तियार करने लगता है, क्योंकि दिल खराब हुआ तो जबान भी खराब होती है, ताल्लुकात भी खराब होते हैं, पहले दिलों में खराबी आती है, फिर जबान में खराबी आती है, फिर सुलूक में खराबी आती है, फिर ताल्लुकात में खराबी आती है, फिर जिंदगी में खराबी आती है, घर में खराबी आती है, इसको याद रखिए। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा गुमान रखना, एक दूसरे का भला चाहना, एक दूसरे की टोह में नहीं लगे रहना, जासूसी नहीं करना, अगर गलती हो जाए तो हमेशा के लिए रिश्ता कट करके नहीं बैठना, बल्कि आपस में माफी मांगना, माफ करना, ये मिजाज अगर अफराद में हो ये बहुत अच्छा मिजाज है, इससे घर चलता है, इससे घर चलता है। तीन, नर्म गुफ्तगु बहुत जरूरी है। जबान है जो रिश्ते दुश्मन को दोस्त बनाती है, दोस्त को दुश्मन बनाती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वकुल लिइबादी यकूलु लती हिया अहसन, ए नबी मेरे बंदों से कहिए कि आपस में बात करें तो अच्छी बात करें, अच्छी बात करें, अच्छे तरीके से, अच्छे अल्फाज, अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करें। वकुल लिइबादी यकूलु लती हिया अहसन, ए नबी मेरे बंदों से कहिए कि वह आपस में एक दूसरे से भली बात किया करें। इन शैतान यंज़ग़ु बैनहुम, शैतान उनमें आपस में तोड़ पैदा करता है, फसाद डलवाता है। इन शैतान काना लिल इंसान अदुवन मुबीना, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। शैतान चाहता है कि बंदे का रिश्ता अल्लाह से बिगड़े, बंदे का रिश्ता बंदे से बिगड़े, सारे रिश्ते बिगड़ जाएं, ताकि इंसानी समाज बिगड़ जाए, फसाद आ जाए, खराबी आ जाए, बर्बादी आए, सब जानना में चले जाए। शैतान चाहता है आपस में दरार पैदा हो। जब भी हमारे दिल में किसी के लिए बदगुमानी या बदसलूकी के जज्बात पैदा हों, हम ये सोचें कि कहीं शैतान तो हमको ऐसा नहीं कर रहा है। कभी हमारी जबान किसी के लिए सख्त चलने लगे, हम सोचें कहीं शैतान तो आपस के ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता है। शैतान चाहता है कि आपस के ताल्लुकात खराब हों। शैतान चाहता है कि दो मुसलमान आपस में दोस्त की बजाय दुश्मन बन जाए। इसलिए शैतान क्या करता है, इसकी जबान से कोई सख्त बात निकलवाता है, उसके दिल में उसके लिए नफरत पैदा कर देता है, आपस में रिश्ता खराब हो जाता है। सूरह बनी इसराइल की आयत है, इसमें अल्लाह आयत नंबर 53 है, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदों से कहिए कि आपस में भली बात किया करें, बाअखलाक गुफ्तगू करें। इसलिए कि शैतान, ये शैतान है जो आपस में दरार डलवाता है। एक सख्त बात आपकी जबान से निकल गई, अब उसने सुन लिया, अब उस सुनने के बाद में वो न जाने क्या क्या उसके दिल में शैतान डालेगा कि देख ये तेरा दुश्मन है, इतनी सख्त बात उससे कही, तेरा कोई इज्जत का ख्याल इसको नहीं है, क्या कुछ नहीं, साफ बात उसके दिल में डालेगा। एक बात ये बोल के भूल जाएगा, ये बोल के भूल जाएगा, लेकिन सुनने वाला जिसके साथ इसने सख्ती से बात की है, वो न जाने उससे क्या क्या सोच रहे हैं, और ताल्लुकात खराब हो जाए, रिश्ते खराब हो जाए, हो सकता है दोस्त दुश्मन बन जाए। नर्म गुफ्तगु एक दुश्मन को दोस्त बनाती है, और सख्त जबान एक दोस्त को भी दुश्मन बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में आपका कोई भी ना हो, تو زبان سخت کر لینا ایک ون پوائنٹ فارمولا ہے، جس کی زبان سخت ہوتی ہے سب اس سے دور بھاگتے ہیں۔ آپ کی تصویر ایسی نہ ہو، نہ گھر میں نہ باہر، کہ کاٹنے کو دوڑتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک انسان کو چاہیے کہ اس کی زبان میں نرمی ہو، وہ با اخلاق مہذب گفتگو کرے، وہ شفقت سے دوسروں کے ساتھ سلوک کرے، اگرچہ عمر میں چھوٹا ہو لیکن دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ دوسرے اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹے محسوس کرنے لگے، دوسروں کو ایسا لگے کہ یہ ہمارا شفیق، ہمارا سرپرست ہے۔ ایسا انسان کو ہونا چاہیے۔ زبان بہت ہی چھوٹی چیز ہے لیکن اس سے بہت بڑے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ ہاتھ کا وزن زیادہ ہے، پاؤں کا وزن زیادہ ہے، زبان کا وزن کم ہے اس کے مقابلے میں، لیکن جو فائدہ زبان سے ہوتا ہے اور جو نقصان زبان سے ہوتا ہے، یہ ہاتھ اور پاؤں کے مقابلے میں بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو زبان کا صحیح استعمال یہ گھر کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر چار، آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں پر صبر کرنا اور ان کے ساتھ درگزر کرنا۔ ایک ہے صبر کرنا، دوسرے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، سورہ النور آیت نمبر 22۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا درگزر کریں، معاف کر دیں، جو کچھ غلطی ہوئی اس پر سزا نہ دیں، وَلْيَصْفَحُوا اور اس کو گیا آیا گیا کر دیں، معاملہ کوئی بات نہیں، نو کیئر کر دیں اس کو۔ کسی کی غلطی ہوئی آپ اس کو دل میں جگہ دیں اور اسی پر آپ سوچتے رہیں تو غلطی جو ہے یہ گناہ بن جائے گی اور دشمنی آپس میں پیدا ہو جائے گی، نفرتیں بڑھ جائیں گی۔ آپ یہ کہیں کوئی بات نہیں، ہر انسان سے غلطی ہوتی، اس سے بھی ہوگی، چھوڑ دو، ایسا اگر آدمی بن جائے یہ آدمی خوش رہے گا؟ کسی سے نفرت کر کے کوئی انسان خوش نہیں رہ سکتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ نفرت خوشی کی دشمن ہے، اور جب جب نفرت کے خیالات دل میں آتے ہیں آپ کا سکون خراب ہوتا ہے۔ جس سے آپ نفرت کر رہے ہیں اس کو معلوم ہے آپ کو نفرت ہے اس سے، وہ اپنے گھر میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، خوش ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، فلاں سے نفرت میں آپ کے سر سے دھواں نکل رہا ہے، آپ نفرت اس سے کیے ہوئے ہیں، اس کو تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہو رہی، کوئی ایسا ریموٹ تو نہیں کہ آپ کی نفرت کا اس پر کچھ اثر پڑے، وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، آپ نفرت کر رہے ہیں اس سے، تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ آپ کو ہو رہی ہے۔ نفرت کرنے والے کو نفرت کا نقصان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے دل سے ایسے تمام جذبات کو نکالنے کی کوشش کرے جن جذبات کی وجہ سے خود اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور ان کا کوئی دینی فائدہ نہیں ہے۔ آپ گناہ سے نفرت کیجئے۔ کسی کا کوئی گناہ ہے، شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جوا کھیلتا ہے، یا کوئی بدسلوکی کرتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا، آپ اس گناہ سے نفرت کیجئے اور اس گناہ کرنے والے کو بھی ناپسند کیجئے، لیکن اس حد تک، لیکن اسی کے ساتھ اس کے ساتھ رحم کا بھی سلوک کیجئے، اس کے ساتھ اپنے دل میں اس کے لیے رحم بھی لائیے کہ اگر اس کے اندر یہ برائی نکل جائے تو کتنا اچھا ہوگا، کیوں نہ میں اس کے لیے کوشش کروں کہ اس کے اندر سے برائی نکل جائے۔ تو غلطی، آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی انسان چھوٹا بڑا ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہر انسان جس سے غلطی ہوتی ہے اس کا دوسرا ساتھی، بیوی، شوہر، ماں، باپ، اولاد، دوست، بھائی، بہن، اگر ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف نہ کریں تو دنیا کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، چاہے وہ رشتہ داری کے اعتبار سے ہو، چاہے دوستی کے اعتبار سے ہو، چاہے دینی تعلقات کے اعتبار سے ہو، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، اس غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ معاف کرنے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے، ایمان والوں کو، کہ وہ معاف کریں، درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ خود اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تم دن بھر میں 50 غلطیاں کرتے ہو اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہو، کتنے حکم ہیں اللہ کے دن بھر میں ٹوٹتے ہیں، اللہ کے بارے میں تم اپنے سلسلے میں چاہتے ہو کہ اللہ کی غلطی ہونے کے باوجود، یعنی اللہ کے معاملے میں غلطی ہونے کے باوجود اللہ تم کو معاف کر دے، اللہ کا حکم ٹوٹنے کے باوجود اللہ تم کو معاف کر دے، تم اپنے لیے تو معافی پسند کرتے ہو، دوسروں کے لیے کیوں پسند نہیں کرتے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تو جب تم اپنے لیے معافی کو پسند کرتے ہو تو خود دوسروں کو کیوں معاف نہیں کرتے؟ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوچنے کا مقام دیا کہ اللہ سے معافی طلب کرنے والا اللہ کے لیے معاف کرنے والا بنے، جو اللہ کے لیے معاف کرتا ہے اللہ اس کو بھی معاف کرتا ہے۔ یہ اگر مزاج انسان کا بن جائے تو ساری دنیا اس کی دوست بن جائے گی۔ معاف کرنے والے کو کون پسند نہیں کرتا؟ کیا آپ معاف کرنے والے کو پسند نہیں کرتے؟ آپ خود اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، آپ معاف کرنے والے کو زیادہ پسند کرتے، اس کی عزت زیادہ بڑھ جاتی، یا جو معافی نہیں کرتا اس کی عزت زیادہ بڑھ جاتی؟ ہر انسان ایسے انسان کو پسند کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے جو غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر آپ غلطیوں کو معاف کریں گے تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس غلطی کے معاف کرنے پر آپ کی اور جس کو آپ نے معاف کیا ہے اس کی محبت، تعلق، رشتہ قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، بڑھ جائے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر کے افراد آپس میں متحد رہیں اور گھر کے افراد کے تعلقات آپس میں اور پختہ ہو جائیں، آپسی محبت بڑھے، تو معاف کرنے کا مزاج پیدا کیجئے۔ اس سے زیادہ سخی انسان نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کے ساتھ بدسلوکی کرے اور وہ بلا کسی دنیاوی غرض کے معاف کرتے ہیں۔ معاف کرنے کے لیے بہت بڑا جگر درکار ہوتا ہے، یہ کنجوس آدمی نہیں کر سکتا ہے، یہ سخی آدمی کر سکتا ہے کہ دوسروں کو معاف کریں۔ بہرحال اسی طرح سے پانچویں چیز جو گھر کی فلاح کے لیے ضروری ہے وہ مشورہ ہے۔ وہ مشورہ ہے کہ گھر کے معاملات میں مشورہ کریں، ہر ایک اپنے دل کا مالک اور ہر ایک جو چاہے کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ گھر کے اندر اعتماد ٹوٹتا ہے جب آپس میں ایک دوسرے سے پوچھے بغیر بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ گھر کے اندر دینی امور ہوں یا دنیاوی امور ہوں، معاملات جو بھی پیش آتے ہیں، آپس میں سوچے سمجھے مشورے کی بنیاد پر فیصلے لیے جائیں۔ خصوصاً اگر گھر میں فیملی بڑی ہے تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ چھوٹی فیملی ہے، کم سے کم بیوی شوہر آپس میں مشورہ کر کے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر نے اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا، بیوی نے اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا، دونوں کو بھی معلوم نہیں، دونوں کا اعتماد ٹوٹے گا۔ مجھ سے پوچھے بغیر ایسا کیا، مجھ سے پوچھے بغیر ایسا کیسے کر دیا؟ شوہر کہے گا، بیوی کہے گی آپ نے اس کو بتایا نہیں اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ تو آپس میں اگر مشورہ نہیں ہوتا ہے، ماں باپ، بیوی، بچے، آپس میں گھر کے افراد مل جل کر فیصلہ خصوصاً بڑے معاملات میں نہیں کرتے ہیں، مشورہ نہیں کرتے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کا بھروسہ نہیں رہے گا، مضبوطی کمزور ہوگی گھر کی۔ اس لیے چاہیے کہ آپس میں خصوصاً بڑے عمر میں مشورہ کریں۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں زبردستی کے مشورے کرنا یہ بھی مناسب نہیں، لیکن گھر کے اہم امور جو بھی ہیں ان میں مشورہ کیا جائے۔ گھر میں جو اہم امور ہیں ان میں مشورہ کیا جائے۔ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واللہ ما استشار قوم قط الا هدوا لافضل ما بحضرتهم ثم تلا وامرهم شورى بينهم۔ امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے۔ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، جو لوگ بھی آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو بھی حال ان کا ہے، جو بھی مسئلہ ان کو درپیش ہے، ان میں بہترین حل کی طرف ان کی رہبری کر دیتا ہے۔ یعنی جب کچھ لوگ کسی مسئلے میں مشورہ کرتے ہیں، کوئی سچویشن آ گئی، اس میں آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کریں۔ اب مشورہ جب کرتے ہیں تو ضرور اس سچویشن میں، اس پرابلم میں، اس مصیبت میں، اس تکلیف میں، جو بھی مصیبت پریشانی آئی ہے، جو بھی مسئلہ، جو بھی کام، جو بھی اچھا کام، جو بھی خیر کی چیز، اس میں وہ مشورہ کر رہے ہیں، ان کی رہبری بہترین حل کی طرف کر دی جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کو اللہ گائیڈ کرتا ہے صحیح سلوشن کی طرف۔ پھر انہوں نے آیت پڑھی، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورا میں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات شورا مشورے سے طے ہوتے ہیں، مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو گھر کے معاملات، گھر کے باہر کے معاملات، خصوصاً دینی معاملات مشورے سے طے ہونے چاہیے، ان کے مشورے ہونے چاہیے، منمانی نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ الالبانی نے اس روایت کو صحیح الاسناد کہا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ برائی سے بچنے کے لیے کچھ اور چیزیں ہیں گھر کی فلاح کے لیے اور گھر کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ بہت سارے گھروں میں برکت کے لیے، خیر کے لیے فاتحہ خانی، قرآن خانی، لمبو لٹکانا اور اس طرح ناریل لٹکانا، ہر کیلے ٹھوکنا، یہ وغیرہ کام ہوتے ہیں۔ گھر کی جو ہے چار دیواری کو کیا کر رہے ہیں، ایک دم قلعہ بندی کر رہے ہیں اس کی۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ گھر ہمارا سپیریئر بنے، اس کے لیے گرے ہوئے کام کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کیا قرآن و سنت میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ہم گھر کی حفاظت اور گھر کی فلاح کے لیے کچھ کریں؟ اس سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ نمبر ایک، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا کتنا آسان لگتا ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس کو عام طور سے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں۔ شوہر گھر میں آتا ہے، بیل بجایا، کھٹکھٹایا دروازہ، اندر آیا، پہلے آتے ہی پوچھا کیا پکایا گھر میں، گھر میں کیا بنا ہے، یا گڈو کہاں گیا ہے، اس طرح کی بات ہے۔ آپس میں نہ سلام، نہ کچھ نہ کچھ، گھر کے اندر کیسے بھلائی آئے گی، کیسے فلاح آئے گی، کیسے کامیابی آئے گی، خیر کیسے آئے گی؟ بعض چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کے نہ ہونے سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے فرمایا، یا بنی، اے بیٹے، اذا دخلت على اہلک فسلم، جب تو اپنے گھر والوں پر داخل ہو، جب تو اپنے گھر میں جائے، فسلم، اور تو ان پر سلام کر، گھر والوں کے پاس جائے، یا بنیا اذا دخلت على اہلک فسلم، اے بیٹے، جب اپنے گھر والوں کے پاس تو جائے تو ان کو سلام کر، اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر، یکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک، تیرا یہ سلام کرنا تیرے، برکتن علیک، تیرے اوپر برکت کا سبب بنے گا، وعلی اہل بیتک، اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب بنے گا۔ گھر میں برکت کے لیے کیا کرنا ہے؟ لیمو لٹکانا ہے، ناریل لٹکانا ہے، گلے میں کچھ لٹکانا ہے؟ نہیں، گھر میں برکت کے لیے کیا کرنا ہے؟ گھر میں آنے والا سلام کر کے آئے، گھر میں آنے والا سلام کر کے آئے، اور گھر والے اس کو سلام کا جواب دیں۔ تو یہ سلام کرنا چھوٹی چیز دکھائی دیتی ہے، لیکن آج اکثر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، گھر میں آتے ہیں سلام نہیں کرتے ہیں، اور خاص طور سے گھر کا بڑا آدمی گھر میں آتا ہے تو اس کو لگتا ہے میں سلام کروں گا چھوٹا ہو جاؤں گا، سلام تو چھوٹے لوگ بڑوں کو کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ گھر میں آنے والا آدمی سلام کر کے گھر میں داخل ہو، گھر میں سلام کیسے آئے گا، سلامتی کیسے آئے گی جب گھر میں سلام ہی نہیں ہے؟ آپ گھر کی سلامتی چاہتے ہیں اور گھر میں آنے کے وقت سلام نہیں کرتے، کیسی سلامتی آئے گی گھر میں؟ تو اس کو یاد رکھیے، تو گھر میں آنے والا سلام کر کے آئے، یہ ادب بڑے چھوٹے سب کو آئے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن لغیرہ کہا ہے، یہ معتبر حدیث ہے۔ نمبر دو، گھر کی کامیابی اور بھلائی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گھر میں آنے کے لیے کمروں میں داخل ہونے والے اجازت لے کر جائیں، خصوصاً جب بڑی فیملی ہو اور الگ الگ بھائی 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 ساتھ میں رہتے ہوں، کمرے الگ 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 ہیں، تو گھر میں جانے والے اجازت لے کر جائیں، اجازت لے کر جانا یہ ضروری ہے۔ مسلم ابن نذیر فرماتے ہیں، سأل رجل حذیفہ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا، فقال استأذن علی امی، انہوں کا اجازت لینا، اجازت لینا ٹھیک ہے کہ میری والدہ کے کمرے میں جا رہا ہوں تو وہاں بھی میں اجازت لے کر جاؤں، ماں کے پاس بھی اجازت لے کے جاؤں، ماں کے کمرے میں بھی اجازت سے جانا ہے، کوئی پردہ تو ہے نہیں ہمارا۔ فقال الم تستأذن علیہا رأیت ما تکرہ، اگر تو اجازت لے کر اپنی والدہ کے کمرے میں نہیں جائے گا تو تجھ کو ایسی چیز بھی کبھی دیکھنے ملے گی جو تو پسند نہیں کرتا ہے۔ انسان کب کیسے حال میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ گھر کے اندر یہ ماحول بنائے کہ گھر کے اندر لوگ اجازت لے کر جائیں، بچوں میں بھی یہ بات ڈالی جائے کہ بچے بھی اجازت لے کر جائیں، اور گھر کے اندر کا نظام جو ہے صحیح نظام ہو، گھر کے اندر پردے کا نظام ہو، گھر کے بچوں کو بھی تمیز اس بات کی ہو کہ کمروں میں جانا ہے تو سلام کرنا ہے اور کیا میں اندر آ سکتا ہوں، ادخل اس طرح سے پوچھ کے جانا ہے، یا کھٹکھٹا کر جائیں کون ہے. یہاں پہ عجیب بات یہ ہے، آپ دروازے پہ کوئی جاتا ہے کھٹکھٹاتا ہے اندر سے کون، میں تو ہر آدمی میں ہوتا ہے. اب بتائیے کون آدمی کہے گا نہیں میں نہیں ہوں کوئی اور ہے. جو آدمی کسی کے یہاں جا رہا ہے کھٹکھٹا رہا ہے وہ پوچھ رہا کون ہے، تو ظاہر بات ہے وہ میں ہی ہوگا. ہر انسان جو بھی اپنے بارے میں ہی کہتا ہے، لیکن میں سے فائدہ کیا ہے، ہر انسان میں ہے تو اس نے نفع کیا ہوا، اس میں نئی معلومات کیا ہوئی، اس کے سوال کا فائدہ کیا ہوا ہے. کوئی اگر پوچھتا ہے میں، تو اپنا نام بتانا چاہیے کہ میں کون ہوں. صرف میں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، آدمی میں کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں اس کا. بعض اوقات تو ایسا غصے میں آتا ہے انسان، اگر پوچھے کون ہے تو میں پہچانا نہیں میرے کو، ارے آپ نام بتائیں تو کیسا پہچانیں گے، آپ کو نام ہی نہیں بتائیں گے کیسا پہچانیں گے. تو یہ ادب ہے، اسلامی آداب ہیں. کتنی چیزیں جو کامن سینس کے بھی خلاف انسان کرتا رہتا ہے، اسلام نے ہم کو کامن سینس دیا ہے کہ ہم کسی کے یہاں جائیں، اگر کھٹکھٹائیں دروازہ، بیل بجائیں، کوئی پوچھے کون ہے، ہم کہیں کہ فلاں ابن فلاں یا فلاں ہے. ایسی بات بتائیں جس سے وہ پہچانے، تو یہاں پر گھر کے اندر بھی کمرے اگر الگ الگ ہوں تو آپ اجازت لے کر ان کمروں میں جائیں، یہ زیادہ اچھا ہے. آپ کو ایسی چیز دیکھنے نہیں ملے گی جس سے خود آپ کو اور جس کمرے میں آپ جا رہے ہیں ان کو بھی شرمندگی ہو، شرمندگی کی چیز آپ کو دیکھنے نہیں ملے گی. اس کو امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے. اسی طرح سے گھر کی حفاظت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گھر میں سونے والے ہر انسان، گھر کی حفاظت آپ چاہتے ہیں، گھر کا ہر فرد سوتے وقت میں آیت الکرسی پڑھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاۃ رمضان فاتانی آتن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو رمضان کی جو زکاۃ الفطر تھا اس پر حفاظت کے لیے پہرے دار طے کیا. فاتانی آتن، تو کوئی آیا، آنے والا آیا. فجعل یقطو من الطعام فاخذته، وہ اس کھانے میں سے چرانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. فقلت لارفعنك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے کہا کہ میں تجھ کو لے جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کو لے جاتا ہوں، چوری کرتا ہے. اور پوری حدیث بیان کی. آخر میں اس آدمی نے کہا کہ میں تجھ کو ایک چیز بتاتا ہوں، مجھ کو چھوڑ دے. میں ایک چیز بتاتا ہوں، مجھ کو چھوڑ دے. کیا چیز ہے وہ؟ فقال اذا اویت الى فراشک، جب تو اپنے بستر پر جائے، فقرا آیت الکرسی، تو تو آیت الکرسی پڑھ. لن یزال علیک من اللہ حافظ، تیرے پاس اللہ کی طرف سے ایک رات بھر حفاظت کرنے والا طے ہو جائے گا. ولا یقربک شیطان حتی تصبح، اور شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا صبح ہونے تک. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ سے بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ نے فرمایا صدقک وہو کذوب ذاک شیطان، آپ نے کہا اس نے سچ کہا حالانکہ وہ بہت جھوٹا ہے، یہ شیطان تھا جو آیا تھا. وہ کون تھا؟ شیطان تھا. تو اس نے کیا بتایا؟ رات میں اگر آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ طے ہوتا ہے، اور صبح تک وہ ساتھ میں رہتا ہے حفاظت میں، سیکیورٹی، اللہ کی طرف سے سیکیورٹی ملتی ہے. فرشتے کو اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے رات بھر حفاظت کے لیے، اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے. اگر گھر کے افراد، تمام افراد یہ کریں تو گھر کے افراد کی سیکیورٹی شیطان کی طرف سے ہو جاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے افراد محفوظ رہیں شیاطین سے، تو اس کے لیے یہ عمل ہے. گھر میں کیلے ٹھوکنا، ناریل لٹکانا، کوئی فائدہ، ایک ناریل آپ کو بچائے گا، جو ٹوٹنے سے اپنے کو نہیں بچاتا، جو لٹکا ہوا ہے اس کو اپنے نیچے اترنے نہیں آتا ہے، ناریل آپ کی حفاظت کرے گا. سوچنے کی چیز، انسان کیا اس کا سر میں کیا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ ناریل اس کی حفاظت کرے. لیمو جو شربت بنانے کے کام آتا، کاٹ کے اس کو بنا کے ایک آدمی کا شربت بنتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا. مرچی اس کے ساتھ جوڑ دیں، کیلے ٹھوکنے میں جس سے ٹیبل کرسی بناتے، وہ کیلیں آپ کی حفاظت کریں گی. سوچنے کی چیز ہے. ایک انسان دھاگے اور گلے میں کیا گزرے، اور ریچھ کے بال، سال میں ایک بار آتا ہے وہ ریچھ کو نچانے والا، औरतें भी दरवाजों से झाग झाग के देखती है, नाश्ता खेलता है, उसके बाद बोलता है जो बच्चे रात को डरते हैं उसके गले में डाल देंगे, नहीं डरेगा। अब रीछ के बाल इंसान के गले में, लीजिए शर्फ बढ़ गया, इज्जत बढ़ गई, क्या है आपके गले में, रीछ के बाल है, वो रीछ की जैसी बन जाता बाद में। आप उसको तरबियत दे रहे हैं, क्या तरबियत दे रहे हैं, उसको बता रहे गले में रीछ के बाल बांधने से, वो भी बाल ऐसे होते हैं उसका जो बनाया हुआ होता है, वो दो दांत, एक दाएं जा रहा है एक बाएं जा रहा है, दो दांत होते हैं उसके, वो गले में डाला हुआ है, क्या कर रहे हैं, कोई अंगूठी लटकाए हुए उंगली में पहने हुए हैं, कोई क्या जो है आयतुल कुर्सी प्रिंट किया हुआ लोहे के ऊपर और वो हाथ में पहना हुआ कड़ा, क्या है, पेशाब के लिए पकाने के लिए जा रहा है साथ में लेके। तो ये सारी चीजें गलत हैं। रात में सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ना हिफाजत का जरिया है। इसी तरह से बैतुल खला में दाखिल होते वक्त में वो जिक्र करें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया। ये जो हदीस मैंने जिक्र की थी आयतुल कुर्सी की, बुखारी में, बैतुल खला में दाखिल होते वक्त में मसनून जिक्र जो आया है हदीस में उसको आप करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफाजत के लिए जिक्र हमको बताया है। आप फरमाते इन हाज़िहिल हुशूश मुहतज़रा, ये जो गंदी जगह होती हैं यहां पर शयातीन हाजिर होते हैं। फइदा अता अहदुकुमुल खला, फइदा अता अहदुकुमुल खला, जब तुम में से कोई खला में जाए यानी खला के लिए जाए, बैतुल खला में, बाद लोगों को फर्क मालूम नहीं रहता है, खला अलग चीज है, बैतुल खला अलग चीज है। बाद लोग कहते हैं मुझको बैतुल खला आई, बैतुल खला बैत घर के माना होते हैं, यानी बैतुल खला टॉयलेट को कहते हैं, वो जगह जहां पर पेशाब पखाना इंसान करता है, तो वो जगह थोड़ी आती है, खला के माना होते हैं हाजत के, जो हाजत पेशाब पखाने की इंसान को आती है, बाद औकात उस जगह को भी खला कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फइदा अता अहदुकुमुल खला, जो कोई पेशाब पखाने के लिए जाए उस जगह पर जाए, फलयकुल अऊजु बिल्लाहि मिनल खुबुथि वल खबाइथ, तो उसको चाहिए कि वो ये कहे अऊजु बिल्लाहि मिनल खुबुथि वल खबाइथ, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं खबीस जिनों से और खबीस जिन्नियों से, क्योंकि ऐसी जगहों पर ये होते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ सिखला दी, अगर यह दुआ काफी नहीं होती तो और कुछ भी सिखलाते हैं, ये इतना काफी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि हिफाजत के लिए इतना कोई पढ़ लेगा तो महफूज रहेगा। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद और अहमद नसई इबन माजा इबन हिब्बान और हाकिम ने रिवायत किया है और शेख अल अल्बानी ने सिर जामे सगीर में इसको सही कहा है। इसी तरह से घर में शयातीन के असरात वगैरह बाज़ औक़ात होते हैं, क्या करें, इसके लिए सूरतुल बकरा की घर में तिलावत किया करें, कुरान पढ़ा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तजअलु बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्र मत बना लो, कब्रस्तान मत बनाओ, इन शैतान यनफिरु मिनल बैत अल्लज़ी तुक़रा फीहि सूरतुल बकरा, शैतान उस घर से फरार हो जाता है जिसमें सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है। अपने घरों को कब्रस्तान मत बनाओ का क्या मतलब है, अपने घरों को ऐसा मत बनाओ कि यहां नमाज पढ़ी ही नहीं जाती है, क्यों, इसलिए कि कब्रस्तान में नमाज पढ़ना मना है, कब्रस्तान में नमाज पढ़ना जायज नहीं है। तो जैसे कब्रस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती है वैसे अपने घरों को मत बनाओ कि यहां नमाज ही नहीं होती है, बल्कि उन घरों में, अपने घरों में नमाजें पढ़ा करो, नफल नमाजें मर्द घर में पढ़ें और ख्वातीन फर्ज और नफल भी घर में पढ़ें, बेहतर यही है कि औरतें घर पे नमाज पढ़ें, फर्ज भी और नफल भी, सुन्नतें भी। ला तजअलु बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, इन शैतान यनफिरु मिनल बैत अल्लज़ी तुक़रा फीहि सूरतुल बकरा, शैतान उस घर से भाग खड़ा होता है जिसमें सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है। इमाम मुस्लिम ने यह हदीस नकल की है। तिर्मिजी के अल्फाज हैं वो इन्नल बैत अल्लज़ी तुक़रा फीहिल बकरा, वो घर जिसमें सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है, ला यदखुलुहु शैतान, उसमें शैतान दाखिल नहीं होता है, यानी अगर है तो भाग जाएगा और भागेगा तो वापस नहीं आएगा। तो शैतान घर से भाग जाता है जब उस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है। ये भी ख्याल रखने की चीज है कि हमारा घर कुरान करीम की तिलावत से मामूर हो, हमारे घर में अल्लाह के जिक्र और कुरान करीम की तिलावत का माहौल हो। ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں میں گانے بج رہے ہیں، ہمارے گھروں میں کھیل تماشے ہو رہے ہیں، دنیا کی ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن اللہ کا کلام نہیں پڑھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر بچپن میں کسی نے سکھایا نہ ہو اور اب نہ آتا ہو، یا پہلے معلوم نہیں تھا اور ابھی نہیں آتا، کوئی بات نہیں، ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ایک انسان سیکھتا ہوا مر جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ نہ سیکھنے کا ارادہ کر لے۔ سیکھتے سیکھتے آدمی مر جائے، اللہ کے نزدیک ایسا انسان قیمتی ہے، چاہے اس کو نہ آئے، راستے میں مر گیا لیکن جا رہا تو تھا نا۔ تو ایسی چیز جو آدمی کو سیکھنا ضروری ہے، اس کے بارے میں لاپرواہی مناسب نہیں ہے۔ قرآن کریم سیکھیں۔ آپ دیکھیے کئی لوگ ہیں جو زندگی بھر ہندی قرآن ہی پڑھتے ہیں، کیسے ہندی میں عربی پڑھتے ہیں، عربی سیکھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ڈرا بھی دیتے ہیں کہ اگر پڑھنے میں ذرا سی زبان پھسل گئی تو ایمانی ختم ہو جائے گا۔ اتنا گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ میں اور انجانی غلطی میں کیا فرق ہے، اللہ ہم سے زیادہ رحم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کو، اس کی نیت دونوں کو جانتا ہے۔ قرآن کریم آپ پڑھنا سیکھیں اور اس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ انسان کے لیے، اپنے گھر کی اصلاح کے لیے، گھر کی فلاح کے لیے، گھر کی اسلامی تعمیر کے لیے جو بنیادی باتیں تھیں آج کے درس میں ہم نے دیکھی۔ اس کے سوا اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہ تفصیل کا مقام نہیں ہے۔ اختصار سے باتیں، اگر آپ اتنی بھی باتیں یاد رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا گھر بہترین گھر بن سکتا ہے، اطراف کے گھروں کے لیے دینی گھر بن سکتا ہے، جس کو دیکھ کے لوگ اپنے گھروں کی اصلاح کریں، اپنے گھروں کو صحیح کریں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے ذکر کی۔ ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوا، اس کے بعد ایک اور موضوع بچا ہوا ہے، زبان کی آفتیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔